یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم درود بيت محمد وعلى محمد اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجالس ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ محافل خداوند متعال اولیاء خدا بالخصوص ہمارے زمانے کے امام امام الزمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نظر کرم کا مرکز قرار پائے ایک بار پھر درود بھیجے محمد ان مجالس اور ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد آخر میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو تمام ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان مجالس میں ان محافل میں شرکت کی خداوند عالم حقیقی معنوں میں مکتب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے آشنا کرے اور اس پر استقامت دکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
شاید کل کے دن کے جو عاشور کا دن ہے اس میں ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کر سکوں اور شاید صرف مصائب پر ہم اکتفا کریں گے. لہٰذا ہمارے اس سلسلے کی، اس عشرے کی رسمی طور پر یہ آخری مجلس ہے. میں سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر گزار ہوں گے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنے سال کا آغاز اور ہر دن کا آغاز اس طریقے سے صبح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، ان کی یاد سے، ان کے مکتب کی یاد دہانی سے آغاز کریں. اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اسی خدا سے دعا ہے کہ ان توفیقات میں دن بہ دن اضافہ کرتا جائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں میں اور شیعوں میں شمار ہو سکے انشاءاللہ تعالی. اور جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، میں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس مجلس کے برگزار کرنے میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کیا، چاہے اس کی آرگنائزیشن کے اعتبار سے، چاہے خود اس مجلس کے برگزار کرنے میں ابتدا میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کو منور کیا، جن دوستوں نے تلاوت کے بعد مرسی اور سلام کے ذریعے سے حماسی اور رسائی کلمات ہمارے سامنے پیش کیے اور ہمیں مکتب امام حسین علیہ السلام سے ایموشنل اور انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ ہمارا برقرار کیا، وہ دوستان جنہوں نے نوحوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں ہمیں اور آپ کو اس ذکر سے متمسک کیا، ان سب کے شکر گزار ہیں. بالخصوص وہ سامعین کے جو، وہ حاضرین کے جو میرے سامنے موجود ہیں اور وہ سامعین کے جو ان مجالس کو سن رہے ہیں، ہم سب خداوند عالم کی توسط سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے انجام دے پائیں. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو انشاءاللہ ذاکرین اور عزادارن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے شمار کریں. ایک بار پھر درود بھیجے محمد علیہ وسلم. میں ایک یا دو مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آخری کیونکہ مجلس ہے، میں ایک بار پھر دوبارہ سے ذکر کر دوں گی. جو موضوع ہم نے ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا تھا اور سوچا تھا کہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اس کا ٹائٹل ایک عنوان جو ہے ایک ذہن میں جس طرح سوچا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ، بہت عمیق اور بہت وسیع موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف زاویوں سے گفتگو کی جانی چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. میں اپنی کم علمی کے تحت اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں اور دوبارہ سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ہو یا کوئی اور موضوع ہو، نہ مجھے اس بات کا حق بنتا ہے کہ میں آ کر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں، فقط ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کچھ عرائض، کچھ ڈسکنیکٹڈ باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ انشاءاللہ آپ اس پر کام کریں گے، ان آیات اور روایات کی روشنی میں اس پہ اور غور و فکر کریں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ان نکات کو کہ جو اس قدر اہم ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ کچھ عملی اقدام انجام دے سکے. اور ڈیفینیٹلی اس بات کو میں بیان کر دوں کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ بہت ہی ابتدائی، فقط آپ کے اور میرے ذہن کے اندر اس موضوع کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نکات کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اجتماعی ذمہ داری جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے اور درحقیقت ہمارا اور آپ کا مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف عبادت پیش محمد یقیناً ہم سے اسی بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایک امت کی صورت کے اندر آمادہ ہوں تاکہ اس ہستی کا کہ جس کی پوری کائنات منتظر ہے، جس کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، اس کا ظہور انشاءاللہ ہو سکے. ان تمام عرائض کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں اور انشاءاللہ اگر خدا نے آج ہمیں توفیق دی تو اس موضوع کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ایک ٹاپک تھا جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ یہ امت، یہ گروہ، یہ تشکیلات، یہ آرگنائزیشن، یہ گروپ جو ہمیں تشکیل دینا ہے، روایات اور آیات کی روشنی میں اس کی خصوصیات کیا ہیں، کن صفات کا حامل ہے، کس طریقے سے یہ حقیقت جو ہے وہ عملی ہو سکتی ہے، اس میں کن چیزوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر حق اور باطل کو جو قرآن کریم تمثیل کرتا ہے، ایول اور حسن کو جب قرآن کریم تعبیر کرتا ہے تو ایک تعبیر قرآن کریم نے, ایک میٹافور جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ درخت کی تعبیر استعمال کی ہے, شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی تعبیر استعمال کی ہے قرآن کریم نے. اور یہ تعبیر قرآن کریم کی علاوہ روایات کے اندر بھی مختلف انداز میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. میں اسی تمثیل کو, اسی میٹافور کو استعمال کرتے ہوئے اس امت کو جسے تشکیل پانا ہے اس کی کچھ ارکان آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے لے کر 26 کے اندر, اس چیپٹر نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر ورس نمبر 24 سے لے کر 26 میں ان دونوں حقیقتوں کو, یعنی شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. قرآن کریم مثال اس طرح سے پیش کرتا ہے, الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. قرآن کریم کہتا ہے کہ آیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم تمہارے سامنے شجر طیبہ کی کیسی مثال پیش کرتا ہے کہ اس کی اصل, اس کی روٹ بہت اسٹرانگ ہے, پرنسپلس کے اوپر قائم ہے, اس کی فروعات, اس کی جو برانچز ہیں وہ آسمانوں تک جاری ہے, میٹافیزیکل ورلڈ تک اس کی تاثیر جو ہے وہ موجود ہے. اس کائنات کے اندر یہ شجر طیبہ قائم ہوتا ہے, اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور اس کی جو تاثیرات ہیں وہ میٹافیزیکل ورلڈ تک جا رہی ہوتی ہے. البتہ ان تعویلات کو جو روایات کے اندر موجود ہے, اور شجر طیبہ کو اہل بیت علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے, یہ ولایت کا شجر طیبہ ہے, یقیناً حقیقت اور اس کی پرفیکشن, پرفیکٹ فارم وہی اہل بیت علیہ السلام کی صورت کے اندر جو ولایت ہے وہی موجود ہے. میں اور آپ اس سے اپنے آپ کو وصل کرنے کی کوشش کریں, میں اور آپ اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اگلی آیت کے اندر اس کی تعبیر استعمال کی کہ اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں, تو اکلہ من فی کل کل ہین, ہر وقت ہر زمانے کے اندر اس کی تاثیرات, اس کی فوائد, اس کے بینیفٹ, اس کے فروٹس جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور اس کے برعکس قرآن جو شجر خبیثہ کی تعبیر استعمال کر رہا ہے, تاغوت کی جو تعبیر استعمال کر رہا ہے, تاغوت کا جو سسٹم اور آرگنائزیشن ہے اس کی جو تعبیر استعمال کر رہا ہے, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مثل و کلمۃن خبیثۃن کا شجرۃن خبیثہ, جو کلمہ خبیثہ ہے, جو اساس اور بنیاد خبیث ہے, اس کی مثال جو ہے ایک شجر خبیثہ کی مثال ہے. اور پھر وہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کی مثال قائم کرتا ہے کہ اس کو قرار نہیں ہوتا ہے زمین کے اوپر, وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک نمود نظر آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس کا ایک شور شرابہ نظر آتا ہے, لیکن جب اصل اور اساس کی بات آتی ہے, جب لانگ ٹرم افیکٹ کی بات آتی ہے, تو پھر اس کی تاثیر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی اس کائنات کے اندر. جس کی حقیقی تاثیر نظر آنی ہے وہ حق و باطل ہے. مختلف اور تمثیلات کے اندر بھی قرآن کریم نے مثلا پانی کی مثال دی ہے, وہاں پر نہر کی مثال دی ہے کہ جب پانی کے اوپر جوش آتا ہے اور ایک جھاگ آپ کو نظر آتا ہے, اس کو باطل کی مثال دی ہے, وہ جو پانی حقیقت کے اندر بہ رہا ہوتا ہے اس کو حق کی مثال قرآن کریم نے تعبیر استعمال کی. لیکن اس تمثیل سے جس سے میں استفادہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں جب شجر طیبہ کی قرآن کریم نے بات کی, کلمہ طیبہ کی قرآن کریم نے بات کی, تو ایک شجرہ سے تعبیر کی, ایک ٹری سے تعبیر کی. در حقیقت ایک آرگنائزیشن ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں ٹری بناتے ہیں, آپ ہائرارکی بناتے ہیں, اس کے اندر کچھ روٹس ہوتی ہیں, کچھ لیوز ہوتے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ روٹ کا کردار کون ادا کر رہا ہے, لیوز کا کردار کون ادا کر رہا ہے, اور اس پورے آرگنائزیشن کو, اس پورے ٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس فیملی ٹری بنائے جاتے ہیں, اسی طرح سے آرگنائزیشنس کی بھی ٹری ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کو جب سمبلائز کرنا چاہتے ہیں, آرگنائزیشنس کو جب رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, تو ٹری کی فارم میں جو اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. قرآن کریم نے بھی کلمہ حق اور کلمہ طیبہ کی جو تعبیر استعمال کی ہے وہ ایک شجر کی تعبیر استعمال کی, ایک ٹری کی تعبیر استعمال کی. اور اس ٹری کے ذریعے سے ہم حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس شجر کی, اس ٹری کی, اس آرگنائزیشن کی خصوصیات کیا ہوگی. جو اہم ترین رکن ہوتا ہے کسی بھی ٹری کے لیے, کسی بھی شجر کے لیے, اس کی روٹس ہوتی ہیں, اس کی بنیاد ہوتی ہے, اس کی اساس ہوتی ہے, اس کے اصول ہوتے ہیں. وہ اس آرگنائزیشن میں ایک ولی کا کام ہوتا ہے, ایک مرکزی کردار ہوتا ہے کہ جس کو اس کام کو انجام دینا ہے. ہمیشہ ایک آرگنائزیشن میں ایک رہبر اور ایک لیڈر کا انتخاب کیا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. البتہ ڈیفینیٹلی میں اور آپ اس موقع کی, اس زمانے کی, ان حالات کی بات نہیں کریں گے جب ہم واقعی معنوں میں انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, جب اس کائنات میں آئیں گی اور وہ شخص ہستی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہوگی، فزیکلی اس کام کو انجام دے رہی ہوگی، ہم مستقیماً ان سے ارتباط قائم کر پائیں گے. لیکن آج بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، ہم ایک یا فرد کا یا بعض اوقات اگر پاسبل نہ ہو، اگر آپ کو آئیڈیل فرد نہ ملے، تو ایک گروہ کا، ایک چھوٹی سی دو یا تین چار یا پانچ افراد کی ایک ٹیم کو تشکیل دیا جائے، ایک کمیٹی کو تشکیل دیا جائے، اس کے اندر کچھ صفات کا ہونا، وہ اگر انشاءاللہ خداوند نے موقع دیا، جیسے بعض دوستوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک ایسا موضوع اٹھایا کہ اگلے 10 سال کے عشروں کا موضوع جو ہے وہ انتخاب ہو گیا، کہ ان لیڈرز کی کیا خصوصیات ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ خود اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. لیکن ابھی جو ہم بات کریں، اصل ایک مرکزی شخصیت کا ہونا، ایک مرکزی افراد کا ہونا کہ جو یہ ذمہ داری لیں کہ ان کا کام جو ہے اس کے اندر وہ روٹس کا کام دے، اس پوری آرگنائزیشن کو جو پانی فراہم کیا جائے گا، اس پوری آرگنائزیشن کو جو انرجی دی جا رہی ہوگی وہ ان کے تھرو دی جا رہی ہے. ان کا کام ایک طرح سے جو رہبری کہتی ہے کہ نظارت کا کام ہوگا، وہ ایک اوپر سے اس پوری سسٹم کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شے اپنے مقام پر ہے، ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اہل بیت علیہ السلام نے، جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کی تلاوت کی تھی، کہ میرے مولانا نے یہی درد اپنی امت کے سو کال امت کے سامنے پیش کیا، کہا کہ تم باطل حق پر ہوتے ہوئے متفق نہیں ہو، ایک مرکز کے گرد جمع نہیں ہو. وہ لوگ باطل پر ہوتے ہوئے جو ایک مرکز کے گرد جمع ہے، ایک پوائنٹ کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک رہبر انہوں نے انتخاب کیا ہوا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ تم لوگ ایک حق پر ہوتے ہوئے بھی تمہیں شناخت حق کی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم اس سینٹرل پوائنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو وسط نہیں کیا ہوا. لہٰذا کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی امت، کسی بھی گروہ کو تشکیل دینے کے لیے جو ایک اہم ترین اساس اور بنیاد ہے، اس کا وہ مرکزی کردار ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. اور ایک اور نقطہ میں فقط ایز ان پینتھیسس کے اندر بیان کر دوں کہ ہمارے ساتھ آرگنائزیشنس کے اندر، اداروں کے اندر جب آپ اجتماعی کاموں کو انجام دیتے ہیں، جو سب سے اہم مشکل پیش آتی ہے وہ یہاں پہ پیش آتی ہے کہ ہم بہت آسانی سے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم آسانی سے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک مرکز سے، ایک محور سے مختلف برانچز کا نکلنا اگر اس لیے ہو کہ آپ کام کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کام کے اندر اور نکھار لانا چاہتے ہیں، کام کے اندر اور مختلف ڈائمینشنز کو کور کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے. جیسے آپ نے ٹری کے اندر دیکھا ہے کہ جب ایک برانچ سے اور چھوٹی چھوٹی برانچز نکلتی ہیں جو سب کے سب اس مین برانچ سے کنیکٹڈ ہے، اس کے اندر ہوسٹ ہوتا ہے. پرابلم کہاں پر ہوتا ہے؟ پرابلم یہاں پر ہوتا ہے کہ جب ہر لیف الگ الگ ہو جائے ٹری سے. اوکے، کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں، جو نارملی ہم عام طور پہ کرتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جو کثرت ہوتی ہے وہ نابودی کی طرف جاتی ہے، وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہے، یا وہ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، ان ویسٹ کی طرح ہو جاتے ہیں ہم لوگ، کہ جو ایک دوسرے کی انرجی کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اگر ایسا ہو جائے کہ مختلف قسم کی ویوز ہوں اور ہر ویو دوسری ویو کو سپورٹ کر رہی ہو، تو سب کے سب جو ایک بڑی ویو کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور ایک اہم کام میں اور آپ انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا ڈویژن کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اوائڈ کریں، وہ ڈویژن کہ جو اس اساس کے اوپر ہو کہ جب ہم اصل سے جدا ہونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جو ہے انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں، وہ کثرت، وہ کام کہ جو آپ اسی محور، اسی مرکز کے تحت آپ اس کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں اور آرگنائزیشن کے اندر ایکسپینشن ہوتی ہے، یہ ارزش رکھتا ہے، یہ ویلیو رکھتا ہے، اس کام کو ہونا چاہیے اس نظارت کے ساتھ، اس مرکزیت کے ساتھ. البتہ اس مرکزیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ کس قدر ایکسپینشن ہونی چاہیے، کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لہٰذا یہ جو ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ وہ مرکزیت کا نقطہ ہے. البتہ اس میں نے آپ کو بیان کیا کہ مرکزی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ فرد ہو، بعض اوقات ایک کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ افراد کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، ان صفات کے ساتھ کہ جو روایات کے اندر جو ہو یا کچھ قرآن آیات سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کہ جو ایک لیڈر کے اندر، ایک رہبر کے اندر اور ایک مرکزی شخصیت کے اندر جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. دوسرا نقطہ کہ جو اس کے ذیل کے اندر آتا ہے، اسی ٹری کے ایگزامپل سے آتا ہے، کہ وہ ہائرارکی کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا، پراپر ٹری کے اندر رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنا. یعنی آپ کا فقط ایک لیڈر کا یا سینٹرل فگر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس کے ذیل کے اندر تمام جو ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اب دیکھیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک نقطہ ہمیں تعلیم دیا، ایک بار درود بھیج محمد و آل محمد.
اللہ
وہ نقطہ جو کربلا سے میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے تصور کریں 72 یا جو میکسیمم نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں 120 کی فوج ایک فوج کے سامنے آتی ہے جس کی تعداد 30,000 ہے. ٹھیک ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو پراپر ترتیب دیتے ہیں, یعنی امام کہتے ہیں کہ میرے لشکر کا علم بردار ابو الفضل عباس, پھر امام میسرہ اور میمنہ یعنی رائٹ اور لیفٹ ونگز جو آپ کی ہوتی ہیں فوج کی, اس کے اندر ایک ایک رسپانسبل شخصیت کو قرار دیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں, آپ اس کے رسپانسبل ہیں. آپ کہیں گے مولا چھوٹا سا لشکر ہے, آپ کو معلوم ہے چند گھنٹوں کے اندر یہ سب جنگ ختم ہونے والی ہے, فائٹ کرے شہید ہو جائے ختم کر دے مستے کو. میرا مولا کہتے ہیں نہیں, جو بھی کام کرنا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت کے اندر, آخری وصیت کے اندر جو میرے مولا نے کہا تھا, وہ نظم امر اتقوا اللہ و نظم امرکم, اپنے امور کے اندر منظم ہو. چھوٹا بھی اگر تمہیں کام کو انجام دینا ہے آرگنائز طریقے سے کاموں کو انجام دو, اس کی تاثیر اسی کے پروپورشنل جو آپ کو نظر آئے گی. جب انتخاب میرے مولا نے کیا تھا ہر شہید کا کہ کس شہید کو اب جانا ہے, اس کے بعد کس شہید کو جانا ہے, ہر ایک کے پیچھے ایک لاجک موجود ہے, ہر ایک کے پیچھے ایک ایسا نہیں تھا, رینڈم سلیکشن نہیں کی گئی یہاں پر. آپ دیکھیں انشاءاللہ اگر خداوند تعالیٰ نے توفیق دی آج باب الحوائج حضرت علی اصغر کا ہم ذکر کریں گے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب سے پاورفل جو ہتھیار تھا اس سب سے زیادہ ہڈن رکھا تھا اور اس کو سب سے آخر کے اندر میرے مولانا نے استعمال کیا. یعنی شاید دشمن سمجھ رہا تھا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں سب سے پاورفل ہتھیار ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس کا طاقت ہے, کہ جس مثلاً شیر خدا ہے علی بن ابی طالب کے فرزند ہیں وہ سب سے زیادہ پاورفل, اگر ان کو ہمیں شہید کر دیا تو ختم, اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن اسے نہیں معلوم تھا ابھی ایک کارڈ جو ہے وہ ایک ایسا کارڈ میرے مولا کی بارگاہ میں موجود ہے, پورے لشکر کو چینج کر دے گا, اس کے قلوب کو متغیر کر دے گا. ایک چھوٹا سا بچہ, ایک معمولی سا بچہ اس کام کو انجام دیتا ہے. لیکن جو لیسن مجھے اور آپ کو لرن کرنا ہے اس پورے کام سے وہ یہ کہ امام نے بہت آرگنائز طریقے سے اس کام کو انجام دیا. امام نے یہ نہیں کہا کہ اب ہارنا ہے تو بس ہار جائے, ہارنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے, ہارنے کے بھی کچھ ظاہری ہارنے کے, میں مادی ہارنے کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کو یہ جنگ کرنی ہے کہ جس کے اندر ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شکست بھی کھانی ہے, تب بھی آپ کو ان اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی, آپ کو ان رولز کو فالو کرنا ہوگا, تب تاثیر جو ہے اس کو آپ کو اس کی جگہ پر جو ہے نظر آتی. یہ لیسن جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کو بہت دقت کے ساتھ کربلا کے اندر, میں نے کہا کہ یہ خود ہسٹری کے اندر مقتل کے اندر آپ تلاوت کریں, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اندازوں میں جنگ کی. مثلا ایک بار جو اجتماعی مثلا ایک گروپس کے اندر جو وار ہوئی, ابتدا کے اندر جو کربلا کی وار شروع ہوئی اجتماعی گروپس کے اندر حملہ ہوا تھا, امام کی تقریباً مور دین ہاف آرمی جو ہے وہ پہلے حملے کے اندر شہید ہوگی. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فردی انتخاب کرنا شروع کیا اور ایک ایک انڈیویجول کو جو ہے امام نے بھیجا, اور اس پورے واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر امام کا ایک ایک جملہ نقل ہوا ہمارے پاس, کہ امام نے فنا شہید کے جب مکان پر گئے تو امام نے کیا بات کی, ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی, بعض شہدا کو جب اسیر کیا گیا شہادت سے پہلے تو ان کا کیا مکالمہ ہوا مثلا شم کے ساتھ, عمر ابن سعد کے ساتھ, یہ ایک ایک چیز ہمارے پاس تاریخ میں ثبت ہو چکی ہے, تاریخ میں نقل ہو چکی ہے. یہ خود بتا رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت منظم انداز کے اندر اس پوری وار کو ترتیب دیا تھا اور اس کے بارے میں امام کو معلوم تھا کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ایک درس جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے وہ نظم کا درس ہے, وہ آرگنائزیشن کا درس ہے, وہ منظم ہونے کا درس ہے کہ کس طریقے سے کاموں کو انجام دینا ہے. اور اس کے بعد بھی یہاں تک کہ آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد کے بھی واقعات دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائی چند ایام تک عبادت درود پیش محمد علیہ وسلم, اس کیفیت کے اندر نہیں تھے کہ ظاہری طور پر اس کاروان کی رسپانسبلٹیز کو اپنے ہاتھ میں لیں. اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بنوانے لیڈر کے طور پر, بنوانے ایک ایسی شخص سینٹرل فگر کے طور پر انتخاب کیا, اور تمام عورتوں اور بچوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ دے ہیو ٹو فالو دا آرڈرز آف زینب سلام اللہ علیہ. یہ حکم تھا بھی امام زین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ آپ سب کا یہ کام ہے, اور بی بی کو جو ہے وہ اس ولایت کو منتقل کیا گیا ٹیمپری طور پر کہ آپ کو اس کام کو انجام دینا ہے. لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ بھی ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کیا گیا, اور آپ یعنی آپ شدت کربلا کی شدید ترین واقعات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا لحاظ رکھا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب خیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ لگائی جا رہی تھی, جب یہ سخت ترین مرحلہ اہل بیت علیہ السلام پر گزر رہا تھا, کربلا کا سخت ترین ایک مرحلہ, ایک مصائب جس سے اہل بی بی سلام اللہ علیہ کو, بی بی زینب کو ڈیسیشن لینا تھا کہ اب ذمہ داری کیا ہے ہمارے یہاں پر. روایات کا مقتل یہ جملہ لکھتے ہیں کہ بی بی امام جنگ العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتی ہے اور یہ پوچھتی ہے کہ بیٹا تم ولی خدا ہو اس وقت, تم مجھے بتاؤ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایگزیکیوشن میں کروں گی, امپلیمنٹ میں کروں گی, تم مجھے فقط رسپانسبلٹی بتاؤ کہ کرنا کیا. آپ دیکھیں ہائرارکی کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا, لحاظ رکھا گیا کہ جس موقع پر جس کی جو ذمہ داری تھی اس کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کیا. جب اس کام کو اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے تو تاثیر اور اثر جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کہ سخت ترین حالات کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے نظم کو جو ہے خراب مت کرو. نظم جو ہے وہ آپ کو رزلٹ دے گا, نظم جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کو باؤنڈریز کو طے کرتا ہے. انسان ٹریس پاس نہیں کرتا. جب انسان منظم ہوتا ہے, یہ جانتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہے, اس کو کراس نہیں کرنا ہے, تو پھر خدا اور اولیاء خدا کے مقابلے میں بھی اپنی لمٹس کو ٹریس پاس نہیں کرتا. لیکن جب میں اور آپ اپنی عام زندگی کے اندر ان حدود کو لحاظ نہیں رکھتے, اس کو ٹریس پاس کرتے, تو پھر میں کسی بھی حدود کو, کسی بھی برس کو, کسی بھی باؤنڈریز کو جو ہے ٹریس پاس کر سکتا ہوں. میرے کوئی بھی لمٹس نہیں ہے, میں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ خیال نہیں رکھوں گا, اس کو کراس کر جاؤں گا. لہٰذا یہ کام کہ یہ نقطہ کہ جو آرگنائزیشن کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ کربلا کے اس پورے واقعے سے مجھے آپ کو دقت کے ساتھ, شدت کے ساتھ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر افراد فردی حیثیت سے اپنے کمالات کو نہیں سوچ رہے تھے, بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ مرکزیت کا کیا رسپانسبلٹی ہے جانب سے, اور اس کام کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے تھے اور اسی میں اپنی سکسیس سمجھتے تھے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے, ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. سہیر ابن کین, مسلم نے اوسجا, حبیب نے مسائل, یہ سارے دوست تھے آپس میں, فرینڈس تھے. مثلا ہم لوگ اردو میں جو تعبیر سے مانگے, جگری یار تھے, مثلا کوفے کے اندر ساتھ کھیلے تھے بچپن سے, جو انہوں نے یہ سارے کام انجام دیے تھے. لیکن جب ایک شہید کربلا کے بن میں شہید ہوتا ہے, حبیب ابن مظاہر ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسے, حبیب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر, کیا تم کیا سمجھتے ہو, تمہاری کیا آخری وصیت ہے, تم کیا چاہتے ہو, میں تمہاری آخری وصیت, شہادت سے پہلے کچھ طلب ہے؟ صرف ایک نقطہ کا, دیکھو حبیب ولی خدا کو حسین کو تنہا مت چھوڑنا. آپ یہ دیکھیں گے شخصیت اپنی کیفیت کو, اپنی حالت کو, اپنی شہادت کو اس وقت اسے بہت زیادہ نزدیک ہے. اپنے دوست کو دیکھ چکے ہیں کہ دوست کس قدر امین ہے, کس قدر وفادار ہے, لیکن پھر بھی اپنی آخری وصیت اسی مرکزی شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے. اگر اس سے نقصان پہنچا تو دین کا پرچم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چلا جائے گا, یہ نابود ہو جائے گا. پھر کس کی حفاظت کرنا ہے, یہ دین کہاں رہنے والا ہے؟ وعلی الاسلام السلام, پھر اسلام کے نام موجود ہے, صورت موجود ہے, فارم موجود ہے, لیکن اسلام موجود نہیں ہے. خاص یہ جو نقطہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس بات کو, اس گروہ اور اس جو تشکیلات آپ کو مجھے دینی ہے, وہ اس مرکزیت سے اپنے آپ کو وصل کرے, اور ہر چھوٹا گروہ بھی اپنے اندر جو ایک مرکزیت کو تشکیل دے, اور اس کے ذیل کے اندر, اس کے کنیکٹڈ جو ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دے. دوسرا نقطہ کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی تحریک کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک, جب میرے مولا کی شہادت ہوئی اور میرے مولا کا سر سجدے کے اندر موجود تھا, اس موقع پر میرے مولا نے اس بات کو تکرار کیا ہمارے سامنے, وہ یہ کہ اپنا ٹرسٹ, جسٹ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, توکل فقط ذات پروردگار کے اوپر ہوگا. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کسی کنیکشن اور پاور کے اندر جو ہے وہ انسان ٹرسٹ نہیں کرے. اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن آپ کا توکل جو ہے وہ فقط ذات پروردگار کے اوپر ہوگا, فقط اس کی ذات پر ہوگا. آخری موقع پر میرا مولا خدا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے, رضن بقضائی و تسلیم النعم, پروردگار جو تو نے حکم دیا میں اس پہ راضی ہوں. میرے مولا جب علی اصغر کا جنازہ ہاتھ میں تھا, تب میرے مولا کی زبان سے جملہ سنا, حوّن علیہ ما نزل بی انہ بعین اللہ, پروردگار کیوں کہ تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے میرے لیے بہت آسان ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یہ مشکلات کو برداشت کرنا یقین, اگر انسان تصور کرتا ہے تو واقعی کربلا ایسا واقعہ ہے کہ انسان اگر فقط سنے, جیسے میرے مولا علی علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا تھا اس مشہور خطبے کے اندر, جب اسے اپنے ارتداد نے حملہ کیا اسلامی حکومت کے اوپر, اور کہا کہ ایک یہودی عورت کے پیر سے پائل چھیننے گئی ہے, میرا مولا کہتے ہیں اگر کوئی مومن یہ سن کر مر جائے حق بنتا ہے اس کا, کہ مثلا ایک اسلامی حکومت کے اندر حملہ ہوا اور ایک غیر مسلمہ عورت کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے اوپر اس طرح سے جو وہ توہین کی گئی. یہ واقعہ جو کربلا میں پیش ہے, انسان تصور کرے اور انسان کو موت آ جائے تو حق بنتا ہے, انسان مر جائے اس کے اوپر. لیکن جن ہستیوں نے اسے برداشت کیا, یہ طاقت کہاں سے آ رہی تھی, یہ توانائی کہاں سے آ رہی تھی کہ ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ذبح ہوتا دیکھتی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے, ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو اس بات پر تیار کر رہی ہے, حسین سے اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ اجازت دی جائے کہ میں اپنے فرزند کو آپ کی بارگاہ میں قربان کر سکوں, یہ توانائی آتی کہاں سے ہے. میرا مولا ہر تھوڑی دیر بعد جب جنگ کے لیے خیام سے تھوڑا سا دور ہو جاتا تھا پلٹ کے واپس آتا تھا اور زبان سے کلمات جاری ہوتے, لا حول ولا قوت الا بالله, فقط اس پروردگار کی طاقت ہے کہ جو حسین کو یہ توانائی دے رہی ہے کہ اپنے بچوں کو اس بے آب و گیا ریگستان کے اندر اس درندوں کے حوالے کر کے چلا جائے, ورنہ کس کی مجال ہے کہ جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے. بس میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ مکتب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے درس حاصل کریں, اور جو بھی آرگنائزیشن ادارے افراد کا مجموعہ جمع کرتے ہیں, ہم سب کے سب فردی طور پر اور گروہی طور پر فقط خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے کاموں کو انجام دیں. فقط الہی کام ہوں گے, سبقت اللہ ہوگا تو وہ رنگ باقی رہنے والا ہے, لیکن اگر فردی کام ہوگا اپنی ذات کے لیے میں اور آپ کام کریں گے, وہ سب کا سب نابود ہونے والا ہے. کل شئن خالق اللہ وجہ, خدا کے علاوہ اگر کاموں کو میں نے آپ نے انجام دیا اس کی تاثیر نہیں ہونے والی, اور اگر خدا کے لیے کام کو انجام دیا گیا تو اس مادی دنیا کے اعتبار سے کربلا کے اندر یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو مٹا دیا تھا. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ مکتب امام حسین کو, مرام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اب کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ یہاں پر جو اصول ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ اصول ہیں, یہاں پہ جو پرنسپلز ہیں وہ ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں. یہاں پر جب ظاہری طور پر کسی کو جس طرح دبایا جاتا ہے اتنا یہ ذکر جو ہے وہ عام ہوتا ہے, اتنا ہی یہ پیام جو ہے وہ عام ہوتا ہے. اور جو میری بیوی نے, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا کہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. کیوں بی بی نے اتنی کانفیڈنس سے کہا تھا؟ کیونکہ یہ ذکر ذات پروردگار سے متمسک ہے, ذات پروردگار کے لیے قربانی دی گئی ہے, اور وہ چیز کے جو اپنے آپ کو خدا سے وصل کر دے وہ پھر فنا نہیں ہو سکتی, وہ نابود نہیں ہو سکتی. یہ بی بی کو کانفیڈنس تھا کیونکہ اس کام کو الہی کام تھا. میں اور آپ بھی جن کاموں کو خدا کے لیے انجام دیں اس کو نابودی نہیں ہے, اس کو فنا نہیں ہے. چاہے میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی آپ کا نام نہ لے, کوئی آپ کا ذکر نہ کرے, اس سے مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذاکر پروردگار فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد رکھو, میں تمہارا ذکر لوگوں کے قلوب کے اندر ڈالوں گا, میں تمہاری یاد دوبارہ سے زندہ کروں گا. یہ ٹیمپری طور پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ کو ایسا لگے کہ مثلا آپ کی کوئی تاثیر نہیں ہے, لیکن بالآخر اس کی ثمر آنے والے تو اتی اکولہا, اس کے ثمر آئیں گے, اس کے فروٹس آئیں گے, اور پوری کائنات اس سے جو استفادہ حاصل کرے گی. بس یہ الہی رنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشنز کے اندر. اپنے اہداف کو ہمیشہ واضح اور کلیئر رکھیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں, نہ اپنے آپ سے نہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں اس سے دھوکہ مت دیں, ان کو ڈیسیو نہ کریں. جو آپ کا ہدف ہے اس کو واضح طور پر خود اپنے لیے اور اپنے گروہ کے افراد کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے واضح بتا دیں گے کرنا کیا ہے. میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت ناموں میں کلیئر, آج اگر دنیا آ کے توجیہ کرنا چاہے کہ امام نے فلاں اس کے قیام کا ہدف یہ تھا اور وہ تھا, آپ کو مجھے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ڈیسیو ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مینیفیسٹیشن بہت واضح طور پر کلیئر طریقے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ دس از مائی پرپز, میری ریولوشن کا, میرے قیام کا مقصد یہ ہے. ہر ادارے, ہر آرگنائزیشن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹیشن کو, اپنے مشن اسٹیٹمنٹ کو, اپنے ویژن اسٹیٹمنٹ کو بہت کلیئر اپنے لیے بھی واضح ہو کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اور میں، پلان کیا کیا ہے، ادارہ ارادہ کیا ہے ہمارے اس کام سے، اس آرگنائزیشن سے مل کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جو ہے آپس میں جمع ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ آرگنائزیشن کسی بھی سمت میں، کسی بھی ڈائریکشن کے اندر جا سکتی ہے. لہٰذا فرام دا بگننگ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر، اور جو آپ کے افراد ہیں ان کو آپ اعتماد ملے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے صرف ڈائریکٹرس کو، سی ای اوز کو پتا ہونا چاہیے، نیچے جو لوگ چل پڑ کام کریں ان کو کیا معلوم، ان کو اپنا کام کرنے دیں. نہیں، جب سب لوگ ہدف کے تحت سنسیئر ہوں گے تو اس کام کے اندر خلوص آئے گا. آپ کا وہ اپنے واقعہ سنا ہے کہ جب میرا مولا کوفے کے راستے میں تھا، ایک کاروان آتا ہے، دو افراد آتے ہیں میرے مولا کے پاس اور مولا سے کہتے ہیں آپ کو کوفے کے حالات کے بارے میں ایک چیز سے باخبر کرنا ہے، ایک انفارمیشن دینی. مولا اپنے خیمے کے اندر بیٹھے تھے، کہا کہ بتاؤ کیا خبر ہے. کہا نہیں، اکیلے میں انڈیویجولی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، کچھ ایک سیکرٹ انفارمیشن ہے جو آپ کو دینی. مولا نے کہا کہ میرے اور میرے اس امت کے درمیان کوئی سیکرٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے تم ان کے سامنے بیان کر سکتے ہو، کوئی میرا ہڈن ایجنڈا نہیں ہے یہاں پر، جو میں نے بیان کیا ہے زبان سے وہی میرے اہداف ہے، وہی اسی ہدف کے تحت جو میں کاموں کا انجام دے رہا ہوں. میرا یہاں پہ کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، میں لوگوں کو استعمال نہیں کر رہا ہوں اپنے پرسنل اہداف کے تحت. جو ہدف ہے وہ پہلے دن واضح کیا تھا اور آج بھی جو ہے میرے اہداف جو ہے واضح ہیں، بہت کلیئر ہے. لہٰذا جو تمہیں بتانا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے بتاؤ، میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا ہوا. اور انہوں نے وہ خبر دی کہ کوفے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفے کے حالات کمپلیٹلی 180 ڈگری ڈفرینٹ ہو چکے ہیں وہ حالات کے جو مسلم بن عقیل نے آپ کو بتایا. میرے مولا نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے حالات کس طرح سے، کس طرح سے ہو چکے، اب بھی تم میں سے جو جانا چاہتا ہے بسم اللہ راستہ کھلا ہے اور تم آزاد ہو، جو کام انجام دینا چاہتے ہو، اس حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہے. لیکن یہاں سے جو لیسن میں اور آپ لرن کرتے ہیں وہی لیسن ہے کہ جو بھی آرگنائزیشنز بنتی ہیں، جو بھی ادارے بنتے ہیں، جو بھی کام آپ مجموعی طور پر انجام دیتے ہیں، اس کے اندر اس کے مینیفیسٹیشن کا، اس کے موٹو کا بہت کلیئر واضح طریقے سے معین ہونا بہت ضروری ہے، اس ادارے کی ڈائریکشن کے لیے اور اس افراد جو افراد اس کے ساتھ کام کریں اس کے اعتماد کے لیے اور ان کی سنسیئرٹی کے لیے، اخلاص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تب ان اداروں کے اندر جو ہے وہ نکھار آئے گا، خوبی آئے گی اور اس کا آپ کا جو ہے وہ ثمر نظر آئے گا. ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اداروں کے اندر، اپنے آرگنائزیشنز کے اندر فریش اور پیور بلڈ کو انٹر کریں. یہ جو جیسے آپ درخت کی جب نے مثال دی، درخت کی مثال کے اندر اس طرح سے کہ جب آپ ہر روز صبح اس کو پانی دیں، فریش پانی دیں اور صاف پانی دیں. اگر آپ نے گندا پانی دینا شروع کیا یا آپ نے پانی نہیں دیا تو یہ شجر جو ہے نابود ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. آرگنائزیشنز کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز ادارے اولڈ اسٹائل پہ چلنا شروع نہ ہو جائے کہ ہم جو کرتے آ رہے تھے بس وہی کرتے رہیں گے. بعض اوقات ہمارے یہاں آزاداری کے اندر بھی یہ شعار یا نعرے ہوتے ہیں کہ ہم جو کرتے آئے تھے ویسا ہی کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح سے جو ہے کنٹینیو رہیں گے. روایات کو قائم رکھنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے نیا خون انٹر نہیں کیا، پیور خون، نیا خون لیکن پیور، اگر آپ نے خراب خون انٹر کیا تو کینسر کی مرض میں بھی انسان جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے. پاکیزہ خون جب انٹر کریں، شاید کربلا میں ایک خوبی جو مجھے نظر آتی ہے وہی نظر آتی ہے کہ میرے مولا نے جو آخر میں خون انٹر کیا حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ پیورسٹ اور جوان ترین خون تھا میرے مولا کی بارگاہ کے اندر. میرے مولا کے جو ایمنیشن کے اندر پاورفل ترین جو خون تھا وہ یہ پاکیزہ اور یہ جوان ترین خون تھا. یہ وہ کلی تھی کہ جو میرے مولا کے گلستان کے اندر ابھی کھلی نہیں تھی پراپر طریقے سے، لیکن اس کی انرجی کا، اس کی طاقت کا، اس کی پاور کا اندازہ لوگوں کو نہیں تھا، بلکہ شاید طاغوت کو نہیں تھا، شیطان کو نہیں تھا کہ کتنا پاورفل ہتھیار ہے میرے مولا کی بارگاہ کے اندر، کہ اس کی تاثیر کہاں تک ہونے والی ہے. یعنی آپ، میں شاید اس موضوع کو اس سے زیادہ کمپلیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ اگر خداوند تعالیٰ نے زندگی دی اور اس موضوع پہ اور ہم لوگ گفتگو کر سکے تو اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ذکر شہزادہ علی اصغر کا آ چکا ہے تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مصائب کے اوپر جو آتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بار درود پیش محمد والے محمد. یہ خون بہت پاکیزہ خون تھا، شاید چند قطرے تھے علی اکبر کے گلو کے اندر. لائٹس کو اگر تھوڑا سا بند کر دیں تو ہم، آج آخری دن ہے میرے مولا کی عاشور کے لیے آمادہ ہونے کا دن ہے یہ. میں ایک بات کو آپ کے سامنے شاید پہلی مجلس میں بھی عرض کر چکا تھا، بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ جو 9 دن میں اور آپ عزاداری انجام دیتے ہیں، کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ شاید ایک طرح کی پریپریشن ہے روزے عاشور کے لیے. اگر پہلے دن ہم عاشور سے عزاداری کو شروع کرتے تو میں اور آپ آمادہ نہیں ہوتے، ہمارے قلوب آمادہ نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں آمادہ نہیں ہوتی کہ ذکر کو جیسا حق ہے اسے ادا کر سکے. حق تو شاید ادا کرنا مجھ جیسے لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن کم از کم ان 10 دنوں کے اندر اس گریہ وزاری کے ذریعے سے شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب سے نزدیک کر چکے کر سکے. یہ شاید 10 دن اس لیے تھے، اس آمادگی کے لیے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم اس دن سے کہ جو شب قدر ہے وہ دن کے جس کے اندر ڈیسیشنز لیے جانے ہیں، وہ دن جس کے اندر حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے، اس دن سے میں اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں. لہذا ان دنوں کو جیسے اس روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلے یا دوسرے دن عرض کی تھی کہ میرے مولا امام کاظم علیہ السلام کی کیفیت کو جب امام معصوم نقل کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ امام رضا یہ فرماتے ہیں میرے بابا کی کیفیت ایسی تھی کہ 9 دن جب محرم کے گزرتے تھے میرے مولا کے چہرے پر ہنسی مسکراہٹ نہیں آتی تھی، لیکن جب عاشور کا دن آتا تھا تو پھر میرے مولا کی سخت ترین حزن کا دن ہوتا تھا، میرے مولا کے لیے قیامت کا دن ہوتا تھا، میرے مولا کے لیے سخت ترین دن ہوتا تھا، پورا دن میرا مولا فقط گریہ و زاری کے اندر اپنا دن گزار دیتا. بس میں اور آپ اپنے آپ کو خاص طور پر آج نو محرم کو آمادہ کریں، تیار کریں تاکہ عاشور کے دن صحیح معنوں میں حسین اور مکتب امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو وصل کر سکے، اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے. ہمارا نام بھی جب میں اور آپ بھی اپنے آقا و مولا سے شب عاشور یہ سوال کریں، مولا شاہ کیا شہدا کی فہرست میں ہمارا نام بھی ہے یا نہیں؟ تو مولا کہیں تمہارا نام ہے، تمہارے بچوں کا نام بھی اس کے اندر موجود. کربلا میں میرے مولا کے یہ سہارے اصحاب ایک ایک کر کے حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، کبھی حبیب کبھی مسلم ابن حضرت. سارے اصحاب جب شہید ہو گئے امام کے فرزندوں کی باری آنا شروع ہوئی، بنی ہاشم کی باری آنا شروع ہوئی، میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو قربان کیا، اون و محمد قربان ہوئے، جناب عقیل کے فرزند قربان ہوئے، یہاں تک کہ ایک موقع کربلا میں ایسا آیا کہ علمدار با وفا حسین کی بارگاہ میں آ کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مولا مجھے اجازت، عباس تو میری لشکر کے علم بردار. کہو مولا وہ لشکر کا، وہ سارے کے سارے جانسار تو آپ پر قربان ہو چکے، مولا میں اب برداشت نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میرا مولا ابو الفضل عباس کربلا کے لشکر کا علم بردار، حسین کی ڈھارس، حسین کی مشکل، حسین کا مشکل کشا ایک بار یہ آواز دیتا ہے، ادریا خادری کا خا، اور حسین خیموں میں واپس آتے ہیں، خیام عباس کے اندر جاتے ہیں، خیمے کے ستون کو گرا دیا تاکہ اہل حرم کو یہ بتا دیا جائے کہ علمدار نہیں آمد، علمدار نہیں آیا، اب میرا مولا تکو تنہا کربلا کے بن میں ان لہیروں کے درمیان، فاطمۃ الزہرا کا فرزند، علی مرتضیٰ کا فرزند، روایت یہ کہتی ہے ایک بار میرا مولا مقتل کی طرف پڑا، آخری بار اس امت کی ہدایت کے لیے فاطمۃ الزہرا کے فرزند کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، حل من دابین یذب عن حرم رسول اللہ
ہمارے کوئی ہے کہ جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہے، یہ رسول اللہ کی عصمت ہے، تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ارے کوئی ہے جو اس کام کو انجام دے؟ حل من موحدین یخاف اللہ فینا، ارے کوئی توحید پرست ہے؟ ہے کوئی خدا کو ماننے والا جسے خوف خدا آئے اور جو ہماری حمایت کرے؟ حل من مغیثین یرجو اللہ فی غاسنا، ارے مشکل کشا کا فرزند دشمنوں کے سامنے مدد کی طلب کر رہا ہے، استغاثہ طلب کر رہا ہے؟ حل من معینین یرجو ما عند اللہ من اعانتنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مقتل یہ کہتا ہے، حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، قیام حسینی سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، صبح عاشو جب میرے مولا نے خطبہ دیا تھا قیام سے رونے کی آواز آئی، مولا نے ابوالفضل عباس علی اکبر سے کہا جاؤ بیبیوں کو ڈھارس دو، کہو بھی ابھی حسین زندہ ہے لیکن اب نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، شاید میرے مولا نے ایک بار مقتل کا رخ کیا ہوگا، کہا عباس ارے کیوں نہیں آتے، میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں، لیکن ایسے موقع پر ایک ننھا بچہ شاید یہ فریاد کر رہا تھا، مولا مجھے بھول گئے، ارے آپ کی لشکر کا ایک سپاہی علی اصغر ابھی موجود ہے، مولا مجھے تو امتحان کا موقع دے، ارے مولا مجھے تو اپنے ولی خدا کے دفاع کا موقع دے، میرا مولا پلٹ کے واپس آتا ہے، علی اصغر سے آخری خدا حافظی کے لیے بی بی زینب سے کہا بی بی علی اصغر کو ذرا لے آؤ، بعض مقاتل کے مطابق وہی پر اور بعض مقاتل کے مطابق میرا مولا اس 6 مہینے کے شیر خوار کو دشمنوں کی فوج کی طرف لے کر جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا، عمر ابن سعد کی آواز آئی اقتا کلام لا حول ولا قوت الا باللہ، ارملا نے تیرے سے شوبہ اپنی کمان میں ڈالا، ارے میں کہوں گا 6 مہینے کا نازک گلا ایک معمولی ساتھی اسے سپا کر دیتا، راوی یہ کہتا ہے جب تیر چلا فضو بہا من الود لیل الوزر، فقط تیر نہیں لگا، یہ 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں سپا ہو گیا، میرے مولا نے خورے حسین کو اپنے ہاتھ یا اسکر کو اپنے ہاتھ میں لیا، میرا مولا علی اکبر یہ کہتے ہیں، میرا مولا امام باقر یہ کہتے ہیں کہ حسین نے خون کے ان چند قطروں کو آسمان کی طرف پھینکا، ان قطروں میں سے ایک قطرہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، اور آخر میں میرے مولا نے اس جنازے کو اپنی ہاتھ میں بلند کیا، اللہم اے پروردگار حبن علی بما نزل بی انہو بعید اللہ، پروردگار حسین اس سختی کو اس لیے برداشت کر گیا کہ تیری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، بعض روایات کے مطابق علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حسین کی اس مظلومیت کو یاد کریں، میرے مولا نے فقط چند موقعوں پر آپ کو یاد کیا تھا کہ جب 6 مہینے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لیا تو شیعوں کو بہت یاد کیا کہ کاش تم ہوتے اس موقع پر میرا ہاتھ تھام دے علی اصغر کو حسین کی آنکھوں سے لے کر زمین کربلا میں دفن کر دیتے.